نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ایک بار پھر احکام تجارت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں، اور حسب معمول مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظل العالی موجود ہیں۔ آپ کے سوالات ہوں گے بالخصوص تجارت اور مالی لین دین سے ریلیٹ کرتے ہوئے، اور مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظل العالی کے جوابات ہوں گے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں، اور پھر پہلے میں ایک سوال کروں گا، اس کے بعد آپ کے سوالات مفتی صاحب سے کیے جائیں گے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کا پہلا سوال میرا ہے، تو مفتی صاحب جو ہم نے آخری احکام تجارت کیا تھا، تو اس وقت بات یہ آئی تھی کہ آپ کا جدول بن رہا ہے تو کچھ ہم گفتگو کریں، لیکن نہیں ہو سکی تھی اس وقت، تو اب آپ یہ جدول گزار کر آئے ہیں۔ 12 سے لے کر 15 تاریخ تک تو ایکچوئل ہمارا جدول تھا، یعنی 12 تاریخ کو ضیاء کوٹ میں، 14 تاریخ کو گجرات میں، اس کے بیچ میں 13 تاریخ کو لالہ موسیٰ میں بھی۔ تو یہ جدول کیسے بنتا ہے، اور آپ کی نیت و مقاصد کیا ہوتے ہیں، اور ابھی جو جدول رہا اس سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ دیکھیے، علماء کی ذمہ داریاں جو ہیں بہت وسیع ہیں، اور جو ہم بند کمرے میں بیٹھ کر، یعنی دارالافتاء محدود ایریا ہے،
چار دیواروں کے
بند کمرہ تو خیر نہیں ہے، یا مدارس میں بیٹھ کر
جی
دین کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن لوگ سیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ مسئلہ پوچھنے آیا اس کو بتا دیا،
ٹھیک ہے،
کوئی آپ کورس کرواتے ہیں تو آپ کورس تک ہی محدود رہتے ہیں،
صحیح،
تو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، پاکستان بھر دنیا بھر میں لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، پیاسے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کا جو آغاز ہے، یہ تجارت کورس سے ہوا تھا، کہ جب پبلک کو بلا کر اور ترغیب دلوا کر اور روزانہ کی بنیاد پر
تجارت کورس
صبح سویرے جو ہے وہ تقریباً 18-20 دن کا تجارت کورس کروایا گیا، پھر فرض علوم کورس 63 دن کا وہ ہوتا رہا، روزانہ ایک نیا لیکچر، نیا بیان، اور ہر ہی بیان کرنے والے عالم دین نے یہ کوشش کی فرض علوم کورس میں کہ میں اپنے موضوع کے بنیادی مسائل کا احاطہ کر لوں، یعنی جو ابتدائی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ انداز میں اور آسان انداز میں بیان کر سکوں۔
کہہ سکتے ہیں اس کی فاؤنڈامنٹل آؤٹ لائن جو تھی وہ ہم نے کلیئر کرنے کی کوشش کی،
جی
ٹھیک ہے۔
پھر یہ ہے کہ مجلس تاجران کا تقاضا رہتا ہے کہ آپ باہر نکل کر بھی وقت دیں،
جی
ہم کافی عرصہ پہلے حیدرآباد گئے تھے،
سالوں پہلے
جی، ایک اور شہر بھی گئے تھے
جی۔
اب گزشتہ سال ایک نئے انداز کا پہلا جدول ہوا، مرکز اولیا اور گجراوالا، یہ دو شہر اس میں کور کیے ہم نے، لیکن ایک دن کے اوقات میں جامعۃ المدینہ تخصص جی کے طلبہ، پچھلے سفر میں تو مجلس حج بھی جی آئی ہوئی تھی، تو اس کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوا۔ اسی سلسلے کی کڑی تھی اس دفعہ کا سفر، تو اس میں بھی یہی تھا کہ مختلف تاجران کے ساتھ بیٹھنا ہوا۔ اچھا، جو ضیاء کوٹ یعنی سیال کوٹ کا جو عنوان تھا ہمارا، وہ تجارت کے عنوان پر نہیں تھا،
ٹھیک، مدعو تاجر تھے،
مدعو تاجران تھے، ایک طرح سے استقبال رمضان کے سلسلے میں پروگرام تھا.
ٹھیک.
اور قرآن پاک کیا اصول دیتا ہمیں زندگی گزارنے کے، ایک ہماری پرسنل لائف ہے، ایک ہماری ڈومیسٹک لائف ہے، ایک ہماری سوشل لائف ہے، ان تینوں پہلوؤں کے اعتبار سے ہم نے جو ہے وہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو لے کے ایک ایک اصول بیان کیا. ان تینوں پہلوؤں پر قرآن پاک کے درجنوں اصول ہیں.
ٹھیک.
ہم نے ایک ایک اصول بیان کر کے یہ بات سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآن پاک نے ہمیں کامیاب زندگی کے کیا ضابطے دیے ہیں.
کچھ ہمارے پاس جو ہے اس کے مناظر بھی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ مناظر بھی چلتے رہیں، آپ کی گفتگو بھی چلتی رہے، تو تاکہ جو تھوڑا ہم کنیکٹ ہو جائیں.
جی. اچھا، ضیا کوٹ کے سمے میں گزرا وقت کم ملا تھا.
جی.
شاید انہیں ڈیڑھ ہفتہ پہلے بتایا گیا ہو کہ
یعنی جو مین پروگرام کے لیں آپ، یا جو پہلے سے جدول دیا گیا تھا، وہ ضیا کوٹ کا نہیں تھا.
وہ ضیا کوٹ کا نہیں تھا، وہ گجرات کا تھا. اب ایشو یہ تھا کہ آج کل فلائٹس کے مسائل چل رہے تھے.
ٹھیک.
تو پھر یہ کنفرم نہیں ہو پا رہا تھا کہ ضیا کوٹ جانا ہوگا نہیں ہوگا، یہ سارے معاملات تھے.
ٹھیک.
تو غالباً 29 مارچ کو ایئرپورٹ کھلا ضیا کوٹ کا، پھر وہیں اترنا ہوا اور بڑا اچھا سلسلہ رہا، بہت اچھے محبت کرنے والے لوگ ملے اور ریپلائی بہت اچھا ملا. یہ نہیں کہ لوگ اٹھ کر چلے گئے اور بوریت کا شکار نظر آ رہے ہوں. ایک اندازہ ہو جاتا ہے مقرر کو کہ پبلک کے جو رجحانات ہیں وہ کس طرح کے ہیں اور وہ کیا چاہ رہے ہیں، لیکن بہت توجہ کے ساتھ سنا اور بہت دلچسپی کے ساتھ سنا.
جی.
اور پھر گائے بگائے.
تو اس کا ڈیوریشن کتنا تھا سر؟ میں جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ لوگ بیٹھے رہے اور سنتے رہے، تو اب جیسے ہمارا احکام تجارت ہو رہا ہے تو کافی تعداد میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اپنی اسکرین کے سامنے، تو یہ بھی کوئی مطلب ڈیوریشن پتہ چلے تو ذرا اس کی اہمیت بھی پتہ چلے ہمیں.
میں سمجھتا ہوں دو گھنٹے سے کم کا تو لیکچر نہیں تھا.
جی، کم از کم دو گھنٹے کا.
اسی طریقے جو گجرات میں ہم نے کیا ہے وہ بھی لائف تقریباً 1 گھنٹہ 58 منٹ گیا ہے.
جی. اور اس سے پہلے سے چل رہا تھا، اس کے بعد تک چلتا.
ہاں، اس کے بعد بھی پھر چلا ہے.
جی. تو ایسا ہی ہے. اس سے بھی ایک چیز میں نے محسوس کی، کیونکہ سوالات کے اعتبار سے کہ تاجر ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں، دو سوالات میں یہاں پہ کروں گا. ایک تو بالعموم کہا جاتا ہے کہ جی لوگ جو ہے نا وہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک یہ شکوہ بعضوں کا سننے کو ملتا ہے. اور بالخصوص اگر ہم تاجر اسلامی بھائیوں کو لیں، اور تاجر بھی ذرا وہ کہ جو ویل ناؤ تاجر ہیں اور جو ہے نا ویل آف ہیں، تو ان کو اگر ہم لیں تو کہتے ہیں جناب یہ تو انگلی نہیں پکڑاتے، سرا ہی نہیں پکڑاتے ہیں. اور ہمارے آپ کے جو یہ 2-3 ایونٹس ہوئے، اجتماعات ہوئے، مدنی حلقے ہوئے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اسی قسم کی کیٹیگری، اسی قسم کے تاجران آئے ہوئے تھے اور وہ بڑی دل جمعی کے ساتھ گویا کہ بیٹھے ہوئے تھے.
اصل میں دیکھیے، میں واقعتاً حقیقت بیان کر رہا ہوں.
جی.
میرا واقعی کمال نہیں ہے.
ٹھیک.
اصل محنت ہے اس اعتماد کی جو دعوت اسلامی نے لوگوں کے دلوں میں قائم کی ہے.
ٹھیک.
دعوت اسلامی کی اپنی ایک ساکھ ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے.
ٹھیک.
لوگ اس سے مطمئن ہیں.
ٹھیک.
پھر جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کی جو محنت اور ولولہ ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے. وہ جو
کوشش جو
ایک سینہ بسینہ جا کر لوگوں کے پاس جمع کرنا تو ان کا کام ہے.
ٹھیک.
تو اصل محنت تو ان کی ہے.
ٹھیک.
وہ جمع کر لے کر آتے ہیں. اور بہت ولولہ تھا.
جی.
وہاں رکن شورا حاجی اظہر کا کہنا تھا کہ اتنے بڑے تاجران بہت کم ہی جمع ہوتے ہیں.
جی. ایک ساتھ.
جی.
مصطفی، ایک سوال یہاں پہ یہ بھی کروں گا، پھر انشاءاللہ کالز کی طرف بھی بڑھنا ہے. ویسے پہلا سوال آج یہ ہونا چاہیے تھا کہ مصطفی صاحب کی طبیعت کیسی، لیکن وہ میں نے یوں نہیں کیا کہ مجھے کچھ نہ کچھ احساس ہے تو اس کی طرف نہ ہی جاؤں تو اچھا ہے. تو مصطفی، سوالات کا میں نے یہ دیکھا کہ ایک سوچ یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے، آپ کو بھی یقیناً سننے میں پیش آئی ہوگی، کہ جناب پوچھیں گے نا مسئلہ، یعنی اس طرح کے افراد وہ مسئلہ نہیں پوچھنا چاہتے. جب تک نہیں پتا نا تو چلو ٹھیک ہے، چل رہا ہے. ان کی ان بزوں میں خود وہ غلط تصور کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب تک ہمیں نہیں پتا تو ہم چلا رہے ہیں، تو پوچھیں گے تو پھنس جائیں گے. لیکن آپ کے دونوں بلکہ تینوں جگہ پہ مجھے یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ تاجران کے سوالات ختم نہیں ہو رہے تھے. یعنی کیفیت یہ تھی کہ اگر آپ شاید وہ عشاء کے بعد شروع ہوا تھا، لیکن اگر فجر تک بھی بیٹھتے تو شاید وہ سیشن چلتا رہتا کسی نہ کسی طور پر، تو سوالات ختم نہیں ہو رہے تھے. یہ کیا اپریسیشن والی بات ہے؟ یہ ایک اچھا جذبہ ہے اور اسے ڈیولپ ہونا چاہیے کیا ہے؟
دیکھیے، قرآن پاک کی آیت میں بھی یہی فرمایا گیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ سمجھاؤ، سمجھانا جو ہے وہ نفع دیتا ہے. تو سمجھانا نفع دیتا ہے، یہ تو قرآن پاک نے بتا دیا.
ٹھیک ہے.
تو اصل یہ ہے کہ لوگ آئیں اور آسان انداز میں ان کو بتایا جائے. اور پھر جو گجرات کا سلسلہ ہوا ہے وہ تو لائیو بھی گیا.
جی جی.
لائیو جانے کی وجہ سے جو لوگوں نے اس کو دیکھا, وہ ایک بہت بڑے تعداد میں دیکھا
جی لگے ہاتھوں میں عرض کرتا چلو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی کہ گجرات کا جو ہمارا اجتماع تھا وہ براہ راست مدنی چینل پہ ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا, اور ہمارا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر بھی مدنی چینل لائف کے نام سے, اگر آپ میں سے کوئی وہ سلسلہ دیکھنا چاہتا ہے اور اس سے مستفیض ہونا چاہتا ہے, فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, تو دعوت اسلامی کے مدنی چینل لائف کا جو فیس بک پیج ہے اس پر بھی موجود ہے. اسی طریقے سے مفتی علی اصغر عطاری کے نام سے فیس بک پر جو پیج ہے مفتی صاحب کا, تو اس پر بھی وہ سلسلہ موجود ہے, وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے.
اچھا یہ تو تاجران کی باتیں کر لیا آپ نے, کسی بھی سفر میں جو میری لذت کا ایک سامان ہوتا ہے, بہت ساری لذت کے سامان,
علماء کی طرف گئے تھے,
لوگوں کی محبت, نئے سوالات کا پیش آنا. اب ایک صاحب نے ایک سوالات کا پورا باب کھولنا چاہا, میں نے کہا یہ 5-7 منٹ کا سوال نہیں ہے, 2-3 گھنٹے کی نشست درکار ہے.
ٹھیک,
آفر بھی کیا ہم نے کہ ہمارے ساتھ سفر پہ چلیں
جی,
تو اس دوران سفر جو ہے 2-3 گھنٹے ملیں گے, لیکن ان کی کوئی مصیبت آ گئی. تو یوں بہت ہی جدید قسم کے سوالات, اور وہ سوالات جو غیر متعلقہ لوگ تو پوچھتے ہیں, لیکن جب متعلقہ لوگ پوچھتے ہیں تو وہ ساری حقیقت حال بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز یوں ہوتی ہے, یوں ہوتی ہے, یوں ہوتی ہے. پھر علماء اکرام کی برکتیں ہوتی ہیں, مزارات اولیاء کی برکتیں ہوتی ہیں
جی,
تو دونوں شہروں میں مزارات اولیاء پہ بھی جانا ہوا.
اس آپ کے جدول میں دیکھا ہے کہ آپ جس شہر میں بھی جاتے ہیں, تو یوں تو آپ کا جدول اس دفعہ میرے لحاظ سے تھوڑا سا ریلیکسیبل تھا کہ جامعۃ المدینہ اور دیگر مجالس کا جو ہے وہ اتنا اہتمام کے ساتھ,
جامعۃ المدینہ کے امتحانات ہو رہے تھے
جی, تو وہ جدول نہیں بنا. نہیں تو صبح جو ہے وہ جامعۃ المدینہ کا جدول ہوتا ہے, یعنی وہ 10-11 بجے سے لے کر ظہر کے بعد تک کا, اور پھر شام سے دوسرے جدول ہوتے ہیں, اس کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے سے مدنی حلقے الگ آ جاتے ہیں. تو آپ مزارات پہ ضرور جاتے ہیں جو میرا مشاہدہ ہے دیکھنے میں آیا, تو اس کی کوئی خاص وجہ اور نیت؟
دیکھیے البرکت ماہ کابرکم, علماء اکرام کے پاس برکتیں ہوتی ہیں, اور خاص طور پر وہ علماء اکرام جو ضعیف العمر ہو چکے ہیں, انہوں نے ایک دنیا دیکھی ہوتی ہے.
ٹھیک,
تو اگلے موقع پر جب آنا ہو, پتہ نہیں میری زندگی ساتھ دے یا نہ دے, یا ان کا جو ہے نا دیدار نصیب ہو یا نہ ہو, تو یوں موقع کو غنیمت جاننا چاہیے. پھر اکابرین جو اہل مزارات ہیں, بڑے ہی پیارے بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری ہوئی گجرات میں, جو ہے ملا عبد الحکیم سیالکوٹی
رحمت اللہ,
بہت بڑا نام ہے, امام علم و فن ہے
جی.
مجھے وہاں پہنچ کر پتا چلا, مزار کی تختی جب پڑھی
جی,
کہ یہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں
جی,
اور ان کا ایک فیض ہے ان کے اندر
جی, بالکل.
پہلے ہم صرف یہ جانتے تھے کہ جی علم معقول اور منقول جی ہے, سفر کرنے سے بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. ہم بغداد شریف حاضر ہوئے
جی,
پہلی دفعہ جانا تھا, ہر دوسرا آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ جناب حضرت سلمان فارسی علیہ الرحمہ کے مزار پر جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں جناب؟ وہاں جا رہے ہیں. وہاں جا کے پتہ چلا یہاں اور حضرات کے بھی مزارات ہیں. تو یہ جو بندہ جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں پاتا ہے. خلیفہ اعلی حضرت مولانا شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے صاحبزادے گجرات مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ
جی,
اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ کے مزار پر جب حاضر ہوئے تو ان کے نواسے نے انہیں کے کلام پڑھے
جی, یعنی انہی کے کلام تھے اور ان کے پڑھنے واسطے پڑھ رہے تھے. اس سے مجھے وہ لمحہ بڑا یاد, بڑا مزہ آیا مجھے آپ کے پیچھے دم. تو ایک کلام کے بارے میں آپ نے کچھ استفسار کیا, تو نعت خواں اسلام بھائی جو تھے تو انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ ان کا کلام ہے, تو وہاں پہ اس کی لذت بھی پھر
جی
دو آتشہ ہو جاتی ہے. تو مجھ سے ایک چیز آپ کی میں ایک سوال کر لوں پھر انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کی طرف. میں نے یہ ملاحظہ کیا کہ ایک تو مفتی احمد خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کے بالخصوص مزار پر گجرات میں جب آپ گئے, جانے سے پہلے بھی آپ کی ایک بہت زیادہ جستجو تھی. پھر میں نے ایک چیز یہ محسوس کی کہ آپ نے وہاں پوچھا لوگوں سے کہ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اس وقت شاگرد حیات ہوں, جنہوں نے براہ راست مفتی صاحب سے پڑھا ہو, تو ان کی بارگاہ میں پھر آپ گئے بھی علماء کی بارگاہ میں, تو اس کی بھی کوئی خاص؟
دیکھیے بزرگان دین کے جو حالات زندگی ہیں وہ قابل پیروی ہوتے ہیں.
ٹھیک
ہے, اور بندہ جب جاتا ہے تو ان کے اوصاف سنتا ہے, جذبہ ملتا ہے بندے کو
جی.
تو اولیاء اکرام کا جب ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں.
بالکل.
اور پھر ایک ہوتا ہے کہ سنی سنائی باتیں, اور ایک خاص ان کے تلامیزہ سے پوچھنا, ان کے شاگردوں سے پوچھنا, تو اس کی جو روایت ہے ذرا کبھی ہو جاتی ہے.
ٹھیک, آپ نے جو باتیں سنی مفتی صاحب کے حوالے سے, اگر آپ چاہیں تو کوئی ایک بات اگر مفتی صاحب کے حوالے سے جو آپ نے سنی اور آپ کو بڑا مزہ آیا سن کے.
دیکھیے ایک تو ہم ان کے ایک شاگرد تھے, ان کی عمر بھی 85 سال ہے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ اتنی سادگی تھی اتنی سادگی تھی کہ گھر سے بھی مجھ سے جاتے تھے مجھ سے گھر آ جاتے تھے. ایک نیا آدمی اگر پہچاننا چاہے کوئی عالم فاضل جا رہا ہے
جی
تو اس کے لیے پہچاننا مشکل ہوتا تھا.
یعنی اتنا بڑا نام اتنے بڑے مفسر و شاعر لیکن کوئی اس طرح کی چیز نہیں.
تہجد گزار تھے. یہ بتایا گیا کہ وقت کے بڑے پابند تھے. میں نے پوچھا کہ اوقات کو کس طرح تقسیم کیا ہوا تھا
جی.
فرمایا تہجد آغاز ہوتا تھا ان کا اور پھر 11 بجے تک جو ہے وہ 11 بجے تک پڑھاتے تھے
جی.
طلبا کو اس سے پہلے کیلوڑا کرتے تھے یعنی زہر سے پہلے اور زہر کے بعد جو ہے پھر تصنیف کام کیا کرتے تھے
جی.
اور عصر کے بعد ایک مزار ہے وہاں پر وہاں چلے جاتے
جی.
اور اس مزار سے جب واپس آتے بالکل تکبیر ہو رہی ہوتی ہے وہ آتے
ایسا مسلے پہ بیٹھتے اور تکبیر ہوتی
لگا بندہ جو ہے نا وہ اب مسلے پہ بیٹھتے یا پیچھے نماز پڑھتے جی. یہ واضح نہیں ہے. تو یوں ایک معمولات جو ہیں اگر معمولات بندے کے لگے بندے ہوں اور ٹائم مینجمنٹ زندگی میں شامل ہو
جی.
بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں اہداف بھی حاصل ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ مجھ سے آپ کا پھر سفر رہے گا اور پھر اللہ نے چاہا تو ان سب دوسرے شہروں میں پھر انشاءاللہ جدول بنے گا. اللہ صحت سلامتی کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے. آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں اور پہلا سوال شامل کرتے ہیں جی.
مظفر حسین احمد پشر کیا پنجاب پاکستان. مفتی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ضیاء کوٹ لالا موسیٰ اور گجرات میں وقت عطا فرمایا اور بہت ہی اچھے عنوانات پر تاجروں کی تربیت فرمائی. کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے شرکت یا پارٹنرشپ میں اکثر اختلافات ہو جاتے ہیں تو ایسا کیا کریں کہ اختلاف بھی نہ ہو اور کاروبار چلتا رہے.
دیکھیں ایک ہوتے ہیں ریئل اختلافات جو ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. مثال کے طور پر دو افراد جو ہیں وہ کئی سالوں سے پارٹنرشپ لے کے چل رہے تھے. اب ان کا ذہن یہ بنا کہ ہمارا نفع کا ریشو کم زیادہ ہونا چاہیے
تبدیل ہونا چاہیے
تبدیل ہونا چاہیے
ٹھیک.
تو ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نفع کا ریشو بڑھانے کا مطالبہ کرے اور بارگیننگ کرے
ٹھیک.
یہ الگ بات ہے کہ سامنے والا اسے کیا جواب دیتا ہے
ٹھیک.
ایک تو اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں
صحیح.
یہ کوئی بری بات نہیں ہے ہوتا رہتا ہے اس طرح کام میں. یہ کام کا حصہ
مینج بھی ہو سکتا ہے
مینج بھی ہو سکتا ہے
ٹھیک.
ایک وہ اختلاف ہوتے ہیں کہ جو شریعت کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں
ٹھیک.
اختلاف ہو جاتا ہے کہ جی آپ کا 40% ہے یا 50%
ٹھیک.
اب انہوں نے پہلے ہی طے کر لیا ہوتا تو یہ اختلاف نہ ہو رہا ہوتا
صحیح.
پھر یہ اختلاف ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب میں اتنا کام وقت دوں گا میں اتنا دوں گا
ٹھیک.
اس کو بھی مینج کیا جا سکتا ہے دونوں افہام و تفہیم کے ساتھ اس کو مینج کر سکتے ہیں
صحیح.
بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ جو آغاز کار ہوتا ہے شرکت جب شروع ہوتی ہے تو جو شرعی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں. کیپٹل معلوم ہو کام کی نوعیت معلوم ہو نفع کی تقسیم کا تناسب کیا ہے یہ معلوم ہو دونوں اس بات کو جانتے ہوں کہ نقصان ایز پر کیپٹل ہوگا تو یوں جو ہے اپنا بنیادی اگر باتیں پوری کر کے شروع کریں گے بعد میں اپنا ذہن بنا لیں کہ جو شریعت مطہرہ کہے گی ہم اس پر عمل کریں گے
ٹھیک.
مال کے معاملے میں بہت سارے لوگ بڑے کمزور واقع ہوئے ہیں کہ وہ اتنا تیش میں آتے ہیں کہ نہیں مارکیٹ کا یہی اصول ہے ہم یہی کریں گے. بات جب یہ آتی ہے کہ نہیں شریعت کا اصول تو یوں ہے
جی.
بہت سارے لوگ اب آزمائش میں آتے ہیں اب ان پر ایک امتحان ہوتا ہے کہ وہ نقصان برداشت کر کے شریعت کو فالو کریں گے یا نہیں. تو پہلے سے پتا ہوگا کہ یہ رول اینڈ ریگولیشن ہے اس کے مطابق بندہ کام کرتا ہے
ٹھیک ہے. تو پہلے سے رول اینڈ ریگولیشن جو بھی اصول و ضوابط ہیں وہ طے کر لیے جائیں.
مثال کے طور پر پارٹنرشپ ختم ہوئی
جی
اور دونوں ہی لاس میں گئے
ٹھیک.
اب دونوں یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ جناب دونوں نے جو جو پیسے اٹھائے تھے وہ بھول جائے. اگر تو وہ ریشو کے مطابق ہیں جتنا کیپٹل کا تناسب ہے تو سمجھ میں آتا ہے
ٹھیک ہے.
ایک کا بہت زیادہ ہے ایک نے 1,00,000 روپے اٹھائے اور ایک نے 10,00,000 روپے اٹھائے
جی
اس کو کیسے بلا دیں اس کو تو نہیں بلایا جا سکتا.
مینج کرنا پڑے گا
تو جو اصول و ضوابط ہیں اس کے مطابق چلنا پڑے گا
ٹھیک. اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں جی.
میں لاہور سے غلام حسین رضا بات کر رہا ہوں. میرا ٹرانسپورٹ کا کام ہے ٹرانسپورٹ کا. ہمارے کام میں سلسلے ادار کے بھی چلتے ہیں کہ جیسے گاڑی کراچی سے لوڈ کر کے ٹرک آتا ہے تو فیکٹری سے کرایہ اس کو نہیں ملتا ہے. فیکٹری والے کہتے ہیں کہ دو دن کے بعد یا چار دن کے بعد یا مہینے کے بعد پیمنٹ ملے گی. اس سلسلے میں ڈرائیور حضرات جو ہیں وہ مارکیٹ میں جا کے بروکر حضرات سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو بلٹی یعنی کہ پیمنٹ کی رسید جو فیکٹری سے ملتی ہے وہ دیتے ہیں اور ان سے وہ پیمنٹ لیتے ہیں. اس کے عوض وہ پیمنٹ میں سے کچھ پیسے کاٹ لیتے ہیں. مثلاً 150,000 روپے کا بل ہے تو وہ 145,000 روپے یا 47,000 یا 42,000 اس طرح سے طے ہو جاتا ہے. مجھے پوچھنا یہ ہے سود کے ذمرے میں آتا ہے یا اس طرح کرنا جائز ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
دیکھیے پہلے تو جس نے مال منگوایا ہے
جی
اس کا یہ عمل قابل مذمت ہے کہ جو گاڑی کراچی سے آ رہی ہے پتا ہے مسافر ڈرائیور سے واپس چلے جانا ہے
جی
اس کو دو دن کا چیک کیوں دے رہا ہے؟ وہ اس کو کیش پیمنٹ کرے
ٹھیک ہے
یا جس کمپنی کی گاڑی ہے اس کمپنی کی کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کروائے. اب یہ جو اب ڈرائیور انتظار بھی نہیں کر سکتا بعد میں چیک کلیئر ہو یا نہ ہو. تو پہلا تو یہ ظلم ہے مال منگوانے والے کی طرف سے
ٹھیک ہے.
اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گاڑی چل کر آئی ہے ہزاروں روپے کا بعض اوقات تو لاکھ روپے تک کا پیٹرول ہو جاتا ہے
جی
پیٹرول خرچ کر کر آئی ہے ملازمین ڈرائیور اور کنڈکٹر وغیرہ ساتھ ہیں تو وہ گاڑی پہنچتی ہے تو جو مال منگوایا اتنا مہنگا
جی
کرایہ بھی تیار رکھے
ٹھیک ہے
تو اس کا کرایہ نہ دینا یہ ظلم ہے. ہاں اگر پہلے سے طے ہے جی ہم کرایہ آپ کو نہیں دیں گے
ٹھیک
پھر ظلم نہیں کرائے گا پھر تو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی
ٹھیک
ہے. اب آتے ہیں اگلے مرحلے پر
جی
اگلا مرحلہ یہ ہے کہ چیک لے لیا اس نے
جی
اور ٹرانسپورٹ کی جو مارکیٹس ہوتی ہیں اڈے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ ٹیبلیں لگا کے چھوٹے چھوٹے بینک کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں
کیش ساختہ
خود ساختہ کیش رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب 5,00,000 کا چیک آیا ہے
جی
تو وہ 5,000 روپے کاٹ کے 4,95,000 روپے دے دیں گے اس کو
ٹھیک
اور چیک والے سے خود ڈیل کریں گے
جی.
تو ایک طرف چیک جو ہے وہ رسید ہے
ٹھیک
قرض کی رسید
صحیح
کوئی کیش نہیں ہے
ٹھیک
ایک طرف چیک تھا دوسری طرف پیسے تھے
جی
ایک طرف سے ادائیگی ہو گئی دوسری طرف سے ادھار ہے
جی
اور کمی زیادتی کے ساتھ ہوئی ہے
جی
تو یہ خالصتاً سود ہے. یہ طریقہ کار اختیار کرنا سودی معاملہ ہے. جو لوگ اس طرح کے ٹھیے لگا کر نفع کماتے ہیں
جی
اور اس سے پروفٹ حاصل کرتے ہیں تو ان کا یہ پروفٹ جو ہے سودی نفع ہے
جی
مال حرام ہے اس سے بچنا ان پر واجب ہے.
مفتی صاحب جیسے ابھی آپ نے جواب تو اس سوال کا تو جواب آپ نے دیا اور ذہنی طور پر آپ نے تذکرہ بھی کیا ہے لیکن واقعی میں ایک بڑی آزمائش کی صورتحال ہوتی ہے. آپ نے جیسے کہ فرمایا بھی ہے کہ لاکھوں روپوں کا یا بعض اوقات کروڑوں روپوں کا سامان منگایا جا رہا ہے لیکن چند ہزار یا 1-2 لاکھ روپے جو ہیں کیونکہ مارکیٹ میں رائج ہے ایک طرح کی یہ چیز جسے وہ سہولت کا نام دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں سہولت ہے ہمارے 2-4 لاکھ روپے جو ہے وہ 2-4 دن ہم اور گھما لیں گے اس کی بارگیننگ وہ کر لیں گے فالو اپ کر لیں گے اس کا تو ہمیں شاید کچھ بچ جائے. تجربہ یہ بچتا کچھ نہیں ہے. بعض اوقات جو پارٹی ہوتی ہے منگانے والی وہ خود اتنی مالدار ہوتی ہے اس کی جو کاروباری وہ اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 سے اس کے اوپر کوئی بڑا فرق نہیں پڑ رہا ہوتا بلکہ چھوٹا فرق بھی نہیں پڑ رہا ہوتا لیکن ایک عادت بنی ہوئی ہے مارکیٹ کی پریکٹس بنی ہوئی ہے تو اسے فالو کر رہے ہیں. اب انہیں وہ دکھ ہوتا ہے یعنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں مارکیٹ کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ایک ٹرک ڈرائیور جو ہے وہ مال لے کر آیا ہے اب اس کے اندر 1,000 کا مال ہے یا 1 کروڑ کا مال ہے اس کا کرایہ بنتا ہے 1,00,000 روپے. تو آپ نے بھی یہ فرمایا کہ اصولی طور پہ تو دے دینا چاہیے اخلاقی طور پہ دے دینا چاہیے اگر تے نہیں ہو لیکن اسے پتا بھائی یہ تو چلتا ہے 2-4 دن کا تو چلتا ہے تو میں کیوں دے دوں حالانکہ موجود ہے اور اگلے 4 دن تک بھی تجوری میں یا بینک میں پڑا ہی رہنا ہے تو اب یہ پریکٹس جو ہے اس کو فالو کر رہا ہے اس سے کیسے بچے؟
اس کی خرابیوں پر نظر ڈالیں گے نا اس کی خرابیاں کیا ہیں کہ اس سے ظلم کا پہلو سامنے آ رہا ہے اس سے سامنے والا سودی لین دین میں مبتلا ہوتا ہے. ان کی اس حرکت کی وجہ سے سودی جو اس طرح کا پرائیویٹ سود ہے وہ عام ہوتا ہے
بڑھ رہا ہے
وہ بڑھ رہا ہوتا ہے. ٹرک اڈوں پر ہر دوسرا آدمی یہی سوال پوچھ رہا ہوتا ہے
جی
تو پھر جو لوگ ٹھیے لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے اتنا فساد دینی فساد
جی
پھیل رہا ہے. تو ہم اگر بدلیں گے تو معاشرہ بدلے گا
ٹھیک ہے. ایک کیس پہ کام کرے گا تو 3-5 افراد جو ہے آگے کے بھی بچ جائیں گے سودی لین دین سے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے رزق حلال شریعت کے دائرے میں رہ کر کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے.
محمد حسن رضا اتاری سردار آباد کی سرداری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ احکام تجارت ماشاء اللہ عز و جل بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل مفتی علی اصغر اتاری اور مہروز اتاری کو شاد و آباد رکھے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر ہم یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں جس کا چینل ہے اس نے اپنے چینل کو مونیٹائز کیا ہوا ہے, تو اگر ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں تو کیا ہمیں گناہ تو نہیں ملے گا؟ کیونکہ اگر ہم ویڈیو دیکھیں گے اگر اس پہ ایڈ آئے گا تو اس کو پیسے ملیں گے. اس حوالے سے آپ جو ہے وہ ارشاد فرما دیں.
دیکھیے, دیکھنے کا جو معاملہ ہے وہ جدا گانا ہے. اخبارات میں اشتہارات ہوتے ہیں اور خلاف شرع تصاویر بھی ہوتی ہیں. ہمارے علماء نے جو ہے اسے کبھی بھی اخبار خریدنے کو یا اخبار پڑھنے کو حرام قرار نہیں دیا. کم من اشیائن تصفتو بضمن اشیائن اخرى, یہ قاعدہ فتاوی وقار الفتاوی میں بیان کیا گیا. اس سوال کے جواب میں کہ اس طرح کے اخبارات ہیں یا دستی کتابیں اس میں خلاف شرع تصاویر ہوتی ہیں, تو فرمایا آپ کا جو مقصود ہے وہ تصاویر نہیں ہے. آپ کا مقصود ایک کنٹینٹ ہے, وہ آپ خرید رہے ہیں. اسی طریقے سے ویڈیو کے اندر تلاوت ہے, نعت ہے, کوئی ایسا مفید کنٹینٹ ہے, وہ تو بہرحال دیکھنا, اگر وہ شرع کے خلاف نہیں ہے وہ دیکھنا تو جائز ہوگا. اور اشتہار کے تعلق سے یہ ہے کہ اس کو بند کرنا بھی ممکن ہوتا ہے, اس کو آپ اسکپ کر دیتے ہیں تو بند بھی ہو جاتا ہے.
اگلی کال دیجیے.
جی صاحب, یہ پوچھنا تھا کہ جو کتے شکار وغیرہ کے لیے یا حفاظت وغیرہ کے لیے رکھے جاتے ہیں وہ عام طور پہ نہیں ملتے, تو اس صورت میں کیا ان کی خرید و فروخت جائز ہے؟
دیکھیے, درندوں کا اصول یہ ہے, ایک تو چوپائے ہیں نا جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں, جن سے منافع حاصل کرتے ہیں. جو درندے ہیں ان کا اصول یہ ہے کہ اگر وہ کسی بھی دنیاوی منفیت میں آتا ہے اس کی خرید و فروخت جائز ہے.
ٹھیک ہے,
تو اگر کتا چوکیداری کے لیے ہے یا شکار کے لیے ہے تو یہ ایک دنیاوی بینیفٹ ہے.
ٹھیک,
تو خرید بھی سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, خرید بھی سکتے ہیں, بیچ بھی سکتے.
جی
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
جیسے میں ٹریولنگ کا میرا وہ ہے, نوکری کرتا ہوں میں, تو کمپنی میں جس کمپنی میں ہوں تو میرا ٹریولنگ زیادہ رہتی ہے ہمیشہ, اسکول کا جاب. تو اس جاب میں جیسے اگر میں کسی ہوٹل میں رکتا ہوں, کمپنی کا مجھے فکس اماؤنٹ ہے کہ 1500 سے 2000 کے بیچ میں آپ رک سکتے ہیں. اگر میں کسی کم ریٹ والی ہوٹل میں رکتا ہوں, مان لیجیے 500 اور 700 اس کا ریٹ ہے, اور میں 1500 کا تازہ بل بنواتا ہوں, تو کیا وہ جائز ہے؟
ٹھیک,
دیکھیے, حدیث پاک میں فرمایا گیا, دع ما یریب کا الا ما لا یریب, کہ جو چیز تجھے کھٹکے میں ڈالے تو اسے چھوڑ دے اور واضح چیز کو اختیار کر. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی کمپنی یہ جو رقم ہے بطور الاؤنس آپ کو دیتی ہے کہ آپ کہیں بھی رکیں, فٹ پاتھ پہ سوئیں یا ہوٹل میں رکیں یا کہیں بھی رکیں, آپ کو یہ 1500 روپے ملیں گے ہی ملیں گے. تب تو صورتحال دوسری ہوگی, لیکن جو آپ بل بنوا رہے ہیں یہ اس بات کی علامت معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی کمپنی میں یہ اصول نہیں ہے. وہ جتنا خرچہ ہوگا 1500 کی لمٹ تک وہ آپ کو دیتی ہے, 1000 ہوا تو 1000 دے گی, 800 ہوا تو 800 دے گی. تو یوں اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر جعلی بل بنوانا کہلائے گا, آپ خیانت کرنے والے کہلائیں گے. سب سے پہلے کمپنی کی پالیسی معلوم کریں وہ کیا ہے, اور پالیسی واضح ہو جاتی ہے کہ جناب الاؤنس کے طور پر ہے یہ, پھر آپ کو بل بنوانے کی کیا ضرورت ہے جب وہی الاؤنس کے طور پر.
ٹھیک ہے, پھر وہ الاؤنس تو ملے گا ہی آپ کو.
اگر الاؤنس کے طور پر نہیں ہوگی تو پھر کمپنی ضرور مانگے گی جناب وہ پیسے دیں, آپ وہ آپ رسید دیں, ہمیں آڈٹ کرنا ہے.
ٹھیک, اگلا سوال دیجیے.
حافظ صاحب, اگر کسی گاہک کو 800 روپے میں کوئی چیز دی, آپ اس کو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کسی کو نہ بتانا کہ میں نے 800 کی دی ہے, تو کیا اس سے بھی یہ جو تجارت ہے فاسد ہو جاتی ہے؟
نہیں, فاسد تو نہیں ہوتی. عام طور سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اور گاہکوں کو مت بتائیے گا, ورنہ تو بندہ بتا رہا ہوتا ہے, اپنے گھر جا کے بتا رہا ہوتا ہے, یار دوستوں کو بتا رہا ہوتا ہے. تو ایسی جو شرط ہے وہ عقد کا حصہ نہیں ہوتی. خریداری ہو جاتی ہے تو بعد میں بول دیتے ہیں کہ جناب ذرا بتائیے گا نہیں کسی کو.
اور بعض اوقات اس سے یہ بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو واقعی میں سستی دی ہے, دوسرے کے ریٹ سے کم میں دی ہے. مطلب اسی سے ریلیٹڈ
ایسی بات لینی نہیں چاہیے سامنے والے سے.
ٹھیک ہے,
سامنے والے سے آپ کوئی حلف لیں, کوئی قسم لیں, کوئی راز رکھنے کی تاکید کریں تو یہ وعدہ ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو پتا ہے کہ لوگوں کی عادتیں مزاج کیسے ہیں.
جی.
اور لوگ باز نہیں آتے.
ٹھیک ہے.
تو یوں احتیاط کی جائے.
ٹھیک ہے. مطلب ایک چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جہاں پہ بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے مارکیٹ میں چیزوں کے ریٹ فکس نہیں ہوتے, مختلف کسٹمرز کو مختلف ریٹس پہ وہ جیسا کسٹمر ہوتا ہے اس کے حساب سے دے دی جاتی ہیں, تو وہاں پر کسٹمر کا دوسرے کسٹمر کو بتانا کہ بھائی میں نے تو اتنے کی لی ہے تو آپ بھی اتنے کی لے لو, تو اسی وقت باہر جا کر نہیں. بقرہ عید کی مثال دیتا ہوں, منڈی میں گئے ہم ایک ٹینٹ میں, کراچی کی منڈی کی اگر ہم بات کریں مویشی منڈی میں, تو اب وہاں پہ مختلف قسم کے جانور بندے ہوئے ہیں اور ریٹ وغیرہ ہم نے لیے تو ہم نے لے لی. اب جب لے کے نکل رہے ہوتے ہیں تو پوچھتا ہے یہ کتنے تک کی دے دے گا, تو اب بتاتے ہیں بھائی اتنے تک تو ہمیں اسے بول دیے تھے, تو یوں بتانا درست ہے؟
بالکل درست ہے. جب فروخت کرنے والے وہ ایکا کر سکتے ہیں, کسٹمر باہم تعاون ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟
اچھا,
شریعت نے تو نہیں روکا کہیں بھی اس بات سے.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
بلکہ بیچنے والوں میں اور منڈی میں تو یہاں تک ہوتا ہے کہ جعلی کسٹمر بیچ میں آ جاتا ہے.
جی.
جیسے آپ خریدنے گئے ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک جعلی کسٹمر آ جائے گا.
ٹھیک.
اور آپ سوچ بھی نہیں رہے ہوں گے, وہ دام آفر کر دے گا اور آپ کہیں گے اچھا یہ اتنے کا مل رہا ہے جانور, اچھا مجھے اتنے کا لینا چاہیے.
ٹھیک.
تو یوں بڑی ان کی ترکیبیں ہوتی ہیں,
عجیب عجیب الٹی الٹی ترکیبیں ہوتی ہیں, یہ اچھی ترکیبیں نہیں. اگلی کال دیجیے.
دوسری طرف سے سوال ہے, اگر کسی دکان کا ملازم ہمارے پاس سے کوئی چیز لینے آئے تو ہم اسے 20-30 روپے ہر مرتبہ خرچی کے طور پر دے دیں تاکہ آئندہ بھی وہ ہم سے ہی لے کر جائے سامان دکان کے لیے, تو کیا اس طرح جائز ہے جبکہ وہ شخص کسی اور کا ملازم ہے؟
ٹھیک ہے جی, 20-30 روپے
رشوت اسی کو کہتے ہیں کہ وہ آپ سے لے کسی اور سے نہ لے, اس کے بدلے آپ اسے پیسے دے رہے ہیں. جو بھی رقم ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتی ہے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے, ایسا سبب شریعت نے جسے جائز کہا ہو یا تو کوئی سبب نہیں پایا گیا, جو چیز پائی گئی اسے رشوت کہتے ہیں, تو یہ دینا جائز نہیں ہے.
اب اس میں پرچیزر بھی آزمائش میں تو آ سکتا ہے نا, اگر واقعتا ایماندار بھی ہے وہ, تو پھر وہ بھی تو آزمائش میں آ سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی ایک بڑی اچھی ویل ناؤ کمپنی کا پرچیزر ہے, وہ مارکیٹ سے مختلف چیزیں خریدتا رہتا ہے, اب وہ رشوت لے بھی نہیں رہا, اسے دی بھی نہیں جا رہی, لیکن بل فرض وہ اپنے لیے کوئی چیز خریدنے چلا گیا اور وہ اتنا کہتا ہے یار یہ تو میں گھر کے لیے لے رہا ہوں, تو اب اسے مزید ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے.
دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ پرچیزر بےچارا غریب آدمی ہوتا ہے, وہ روزانہ اپنے لیے چیزیں خریدنے چلا جائے ایسا نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے.
آپ کسی دکان سے جب مستقل چیزیں خریدتے ہیں تو ویسے بھی وہ دکاندار آپ کو تھوڑی بہت تو رعایت کر ہی دیتا ہے.
جی.
وہ جدا گانا بات ہے.
ٹھیک.
لیکن اگر وہ عرف سے ہٹ کر رعایت کر رہا ہے.
جی.
رشوت کے جو مسائل ہیں وہ آداب تام میں بڑے تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں.
ٹھیک.
کہ جناب کوئی منصب والا گیا اور اس کے لیے دعوت کا اہتمام کیا گیا, تو دیکھا جائے گا کہ یہ دعوت کیا وہ ہمیشہ کرتا تھا, منصب نہ ہوتا تو کرتا, اور کیا صرف اسی کے لیے کی ہے یا پبلک کے لیے کی ہے. تو یوں اگر وہ بالکل گفٹ دے رہا ہے کہ چلو جناب تم گھر کے لیے لے لو گفٹ لے لو, تو کرائم کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ رشوت ہے یا نہیں ہے.
ٹھیک.
بالکل بری ذمہ یا کھلی چھوٹ دے دینا ایسا نہیں ہے.
ٹھیک.
کثیر صورتوں میں رشوت ہوگا یہ بھی.
ٹھیک. اگلی کال دیجیے.
میرا نام محمد مشتاق ہے, میرا کام جو ہے نا پراپرٹی کا کام ہے, تو پراپرٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ نا بہت سے لوگ نا یعنی کہ پراپرٹی خرید لیتے ہیں, بیانہ کرتے ہیں, کوئی پیمنٹ نہیں کرتے, تو اس کو نا مارکیٹ میں بیچتے ہیں اوپر پیسوں میں, جب اوپر بک جاتی ہے تو وہ جو پیسے جیسے 10 روپے کی ہم نے چیز سودا کیا آتے ہیں, ہم نے مارکیٹ میں وہ چیز بیچ دی 15 روپے کی, تو جو 5 روپے بچے اس کا کیا ہے, وہ کیا صحیح ہے؟
ٹھیک ہے جی, آپ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں تو 5 روپے تو خیر نہیں بچیں گے. جی مفتی صاحب
ایک مثال دیئے.
جی.
اس سوال کو میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے, اب ہمت اتنی نہیں ہو رہی کہ میں اس سوال پر مزید گفتگو کروں, کوئی اور سوال لے لیتے ہیں.
یہ سوال جو ہے ہم نے شیئر کیا مفتی علی اصغر عطاری مدنی کا جو فیس بک پیج ہے اس پر بھی موجود ہے, اور اسی طریقے سے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی یہ سوال موجود ہے کہ بیانہ ٹوکن یا جو ہے وہ ابتدائی رقم دینے کے بعد پراپرٹی آگے بیچنے کے حوالے سے, مفتی صاحب کا تفصیلی جواب وہاں پہ موجود ہے. اگلا سوال دیجیے.
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میری گارمنٹس کی دکان ہے اور وہاں پہ اگر کسٹمر کا کوئی کپڑا وغیرہ یا کوئی چیز رہ گئی ہو اور وہ میں نے سنبھال کے رکھی ہے اور وہ اس کا 6 منتھ ہو گیا اس کو یا اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے, اور وہ آیا نہیں ہے، کیا میں اسے استعمال کر سکتا ہوں؟ اگر وہ میں نے استعمال کر لی ہے تو اس کا کیا ہرجانہ ہوگا؟
جی دیکھیے، اس میں لکتے کی سوچ بنتی ہے، گری پڑی چیز کو لکتا کہتے ہیں، تو گری پڑی چیز جو ہے اگر کوئی بھول جاتا ہے تو مالک کو تلاش کیا جاتا ہے، جیسا کہ فتاوی رضویہ شریف میں جزیہ ہے، کسی شخص نے کرایہ ادا نہیں کیا، کرایہ دینا بھول گیا، تو اب وہ رقم کا کیا کرے؟ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی، فرمایا کہ بسوں کے ٹائم عام طور پر مقرر ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ جناب ایک راہگیر تھا اور آیا اور چلا گیا، تو اس تک پہنچنا ممکن ہے،
ٹھیک
پہنچا جا سکتا ہے،
ٹھیک
تو پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ اسے پہنچ کر وہ رقم ادا کی جائے،
ٹھیک
بالفعل نہیں ملتا، تلاش کر لیا، تو پھر اب یہ جو رقم ہے یہ لکتے کے حکم میں ہے،
ٹھیک
یعنی خود اگر شریف فقیر ہے تو خود رکھ لے گا،
ٹھیک
ورنہ کسی بھی جائز کام میں اس کو خرچ کیا جائے گا،
لیکن اسے اس میں 100 دفعہ سوچ لے کہ یہ خود ہے یا نہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے نا،
دکاندار تو شریف فقیر مشکل ہوگا،
ٹھیک اگلی کال دیجیے،
ہو بھی سکتا ہے،
اگلی کال، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کا قرآن شریف میں منع کیا گیا ہے یا نہیں، اور ہفتے کے دن کھانے کا مچھلی منع کیا گیا ہے یا نہیں؟
ہاں یہودیوں کو منع کیا گیا تھا، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے لیے منع نہیں ہے مچھلی ہفتے کے دن کھانا،
وہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، مت ہے کہ ایک بات جگہ پر کہ ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑنی چاہیے، نہ خریدنی چاہیے، نہ کھانی چاہیے، مسلمانوں میں بےچاروں میں کہیں کہیں،
اچھا خیر ہمارے یہاں کہیں بھی مچھلی منڈی جو ہے بند نہیں ہوتی ہفتے
میں، بند نہیں ہوتی،
وہ خرید رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں،
بالکل
تو بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، کھا سکتے ہیں،
ٹھیک ہے اگلا سوال دیجیے،
ان کا کوئی اور سوال بھی تھا پہلے مچھلی کے علاوہ؟
نہیں ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا خریدنا اسی حوالے سے،
پکڑی بھی آ سکتی ہے اگر پکڑنا شرن جائز ہو تو، کیوں ذات ہے نا اس کی،
ٹھیک مچھیرے وغیرہ جو کاروبار کے لیے اسٹیمرز وغیرہ جاتی ہیں، جہاز جاتے ہیں، تو وہ تو ہفتے کے دن بھی کرتے ہیں، ان کا چاہیے، اگلی کال دیجیے،
بہت احمد تاری گجرات پنجاب سے عرض کر رہا ہوں، پہلے تو مفتی صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے گجرات کے لیے خصوصی وقت عطا فرمایا، جس سے ایک تاجران کے بہت زیادہ کانسیپٹس کلیئر ہوئے، ان کو احکام تجارت کے بارے میں بہت زیادہ شرعی رہنمائی حاصل ہوئی، اور بہت زیادہ جو ہے ان کو زکات کے متعلق مسائل معلوم ہوئے، اب مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ دوبارہ گجرات کب تشریف لا رہے ہیں؟
جیسے میں ایک بات مفتی صاحب سے پہلے عرض کروں، پہلے مفتی صاحب کو پورا کراچی میں تو سیٹ ہونے سے ابھی آئے ہوئے، جی مفتی صاحب دوبارہ کب جا رہے ہیں؟
مہمان کی یاد ہفتہ 15 دن آتی ہے، ایک فطرت ہے،
جی
سب بھول جاتے ہیں،
تو دوبارہ پھر
ہم نے پلان یہ کیا ہے کہ فی الحال تو وہ شہر جہاں ہم نہیں گئے،
جی
پہلے وہاں جانا ہے،
ٹھیک اگلی کال دیجیے،
میرا نام محمد عمران اتاری ہے، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہم 25,000 روپے کا جانور خریدتے ہیں اور کسی کو پالنے کے لیے دے دیتے ہیں، جب وہ جانور بڑا ہوتا ہے کو بیچ کر آدھا پالنے والا لے لیتا ہے اور آدھا خرید کر دینے والا لے لیتا ہے، کیا اسلام میں شریعت میں جائز ہے؟ اگر جائز ہے، اگر جائز نہیں ہے تو بھی ہے بھائی فرما دیں،
اصل میں جو طریقہ ان کا ہے وہ جائز نہیں ہے، اس کا ہم ایک طریقہ بتایا ہے، بارش شریف میں وہ طریقہ لکھا ہوا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جس سے یہ بکریوں کی اور جانوروں کی پارٹنرشپ کرنی ہے، جتنے پیسوں کی کرنی ہے اس کے آدھے پیسے اسے قرض دیتے، آدھے پیسے اس کو دے دے کہ میری طرف سے، آدھے قرض دے دے وہ اپنی طرف سے ملا لے گا، جب دونوں ملا لیں گے تو یہ دونوں کے دونوں جو ہیں
پارٹنر
بن جائیں گے، اب جو بھی اس کے بچے پیدا ہوں گے، دودھ ہوگا، بال ہوں گے، کھال ہوں گے، گوشت ہوگا، سب مشترکہ طور پر مالک ہوں گے،
ٹھیک
تو یہ ایک طریقہ اختیار کیا جائے، باقی جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے،
اگلا سوال دیجیے،
مفتی صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ جو ہم روزانہ کی بنیادوں پر سودے کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہمیں ان کی نوعیت کا پتہ نہ ہو جو مستند کتابوں میں آیا ہے، تو کیا ہم گناہگار ہوں گے؟
دیکھیے ایک ہوتا ہے کسی چیز کو درست کرنا اور یہ بھی جاننا کہ یہ درست ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اگر آپ نے نماز درست ہی پڑھی،
ٹھیک
چار رکعتیں پڑھی، قرات بھی کی، سورہ فاتحہ بھی پڑھی، سورت بھی ملائی،
فرائض اور واجبات کی رعایت.
کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سورہ فاتحہ ملانا واجب ہے، سورت ملانا واجب ہے، معلوم نہیں تھا. نماز اس کی بھی ہو جائے گی، جو تقاضا تھا وہ تقاضا اس نے پورا کیا. لیکن نماز پڑھنے والے کے لیے نماز کے فرائض، واجبات، ضروری امور کا معلوم ہونا ضروری ہے. کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو کے مسائل، طہارت کے مسائل، یہ اس کو آنا چاہیے. اسی طریقے سے روٹین کا جو کام ہے، تو روٹین کا جو کام ہے اگر صحیح کیا تو وہ صحیح کہلائے گا، غلط تو نہیں کہلائے گا. لیکن علم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ علم ایسی غلطی سے بچاتا ہے جس کا آپ کو تصور بھی نہیں ہوتا. آپ ساری عمر وہ کام کیے گئے اور آپ کو پتا چلا بڑھاپے میں جا کے ساری عمر حرام کام کیا ہے. اگر آپ کو علم ہوتا تو بچ جاتے. نمازوں میں دیکھیے آپ کتنی غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں کی. لوگ جو ہے وہ انگلیاں لگانے کے معاملے میں، کف صوب کے معاملے میں، نماز پڑھتے ہوئے جناب ایسی ابس کام کریں گے، اتنی مرتبہ حرکت دیں گے ہاتھوں کو کہ بعض مواقع پر نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو کچھ مواقع وہ ہوں گے کہ جو نماز ان کی صحیح ہو جائے گی، لیکن چونکہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، بچنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، اور کوشش نہیں کریں گے تو کبھی بھی اس میں گر سکتے ہیں. تو اس لیے علم کا یہی فائدہ ہے. اور ہر اس شخص پر جو جس شعبے سے وابستہ ہے، اس شعبے کے دینی مسائل حاصل کرنا فرض ہے. اسی لیے فرض ہے کہ غلطی میں نہ گرا جا سکے.
مدنی چینل ناظرین، احکام تجارت آپ نے ملاحظہ کیا، دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احساس کر لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احساس کر لوگوں پہ مجھے ایسا.